نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، کل آپ کے سامنے کھانا کھانے کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا تھا، اور آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پانی پینے کا، پانی کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا. تو پانی پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جتنا پانی پینا ہو اتنا ہی پانی آپ لیں. کسی کی عادت ہوتی ہے آدھا گلاس پینے کی، کسی کی پون گلاس پینے کی، کسی کا پورا گلاس پینے کی، کسی کا آدھا کٹورا پینے کی، کسی کا پورا کٹورا پینے کی. تو آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہے، تو جتنا پانی پینا ہو اتنا ہی لیں، اس سے زیادہ نہ لیں، اور اگر لیں تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہے. پھر دائیں ہاتھ میں لیں اور بسم اللہ پڑھیں. چاہے خالی لفظ بسم اللہ کہیں، بہتر یہ کہ پوری بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمیشہ اس کی عادت ڈالیں کہ جب بھی کوئی مشروب پئیں تو اس طرح پئیں کہ دائیں ہاتھ سے پئیں، بقدر ضرورت لیں اور بسم اللہ پڑھ کر پئیں. کیونکہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کی وہی فضیلت ہے جو کھانا کھانے کے شروع میں ہے، کہ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ کے پینے میں شیطان شامل ہو جائے گا. ظاہراً تو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں جا رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے پینے میں نحوست آ جائے گی. اور نیز بسم اللہ پڑھ کر آپ پانی پئیں گے تو ہر چیز میں دو قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، صحت کے لیے مفید، صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے تو جتنے بھی نقصان دہ اور مضر صحت جراثیم ہیں وہ باہر رہ جائیں گے، اللہ کے نام کی برکت سے اندر نہیں جائیں گے، اور جب اندر نہیں جائیں گے تو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے. اور اگر اللہ کا نام عام نہیں لیں گے تو نقصان دینے والے جراثیم آزادی کے ساتھ اندر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اور آپ میں غفلت پیدا ہو سکتی ہے، پی کر سستی پیدا ہو سکتی ہے، لاپرواہی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی، نئے کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، آخرت سے غفلت طاری ہو جائے گی. یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں شیطان کے اثر کی وجہ سے. لہذا ہمیشہ بقدر ضرورت پانی لیں، جتنا پینا ہے اتنا پی کر بچے نہیں، اور دائیں ہاتھ سے پینا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں، سوائے عذر کے کہ کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے اس سے نہیں پی سکتا ہے، تو عذر میں بائیں ہاتھ سے پی سکتا ہے. اور پھر بسم اللہ پڑھ کر جب پئیں تو تین سانس میں پئیں، پہلے ایک تھوڑا سا پانی پی کے ایک سانس لے لیں اور گلاس کو منہ سے الگ کر لیں، یہ نہیں گلاس لگے لگے سانس بھی لینا شروع کر دیں، نہیں، گلاس اپنے منہ سے ہٹا لیں، ایک سانس لے لیں پھر اور پی لیں، اور اس کے بعد پھر گلاس کو منہ سے ہٹا لیں پھر ایک سانس اور لے لیں، پھر تیسرے مرتبہ میں اسے ختم کر دیں اور بیٹھ کر پی. پانی پینے میں ایسے ہی کھانا کھانے میں اصل سنت بیٹھ کر ہے، کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر بلا عذر پانی پینا اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے. پھر کسی نے پوچھا حضور پانی پینا تو کھڑے ہو کر منع ہے، کھانا کھانا کھڑے ہو کر کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ خبیث اور بدتر ہے، لہذا کھڑے ہو کر کھانا بھی بلا عذر نہیں کھانا چاہیے، ہمیشہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، پانی بھی بیٹھ کر پینا چاہیے. البتہ ہم نے تین پانی اس سے مستثنا فرمائے ہیں، یعنی تین پانی ایسے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے، ایک وہ پانی کہ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں. جیسے عام طور پر جو سبیلیں ہوتی ہیں وہ سبیلے ہوتی ہیں ان کے اندر نلکے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں گلاس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی اٹھ لے نہ جائے, اور وہ زنجیر چھوٹی ہو سی اب اس کو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے بھی تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا, اس لیے کہ گلاس جو ہے وہ زنجیر سے بندھا ہوا ہے, وہ کھڑے ہو کر تو آدمی پی سکتا ہے بیٹھ کر نہیں پی سکتا, یہ مجبوری ہے, وہاں آپ کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں, یا گلاس میں زنجیر نہیں ہے آپ چاہیں بیٹھنا تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن گرد و پیش میں کوئی بھی جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے اور دور جانا مشکل ہے, تو ایسی عذر میں بھی آدمی کھڑے ہو کے پی سکتا ہے, یا کسی کمر میں تکلیف ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ہے بھی تو وہ کمر کی تکلیف میں بیٹھ ہی نہیں سکتا, ہاں ٹیبل یا میز یا کرسی وہاں پہ موجود نہیں ہے, جبکہ ہمارے مذہب کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی سبیل ہو وہاں بیٹھنے کی جگہ کا بھی انتظام ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے مذہب میں پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے نہ کہ کھڑے ہو کر کے, اب یہ ہمیں اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں جب جائیں گے تو ہم اگر یہ انتظام کرتے ہوں تو جہاں ٹھنڈے پانی کا کولر لگاؤ وہاں پر چپائی رکھنے کا بھی انتظام کرو, وہاں کرسی کا بھی انتظام کرو, چاہے سیمنٹ کی بناؤ چاہے لکڑی کی بناؤ چاہے لوہے کی بناؤ, لیکن جب ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو یا سادہ پانی کا پینے کے لیے انتظام کرو, بیٹھنے کا بھی انتظام کرو, تاکہ اگر کوئی مسلمان پانی پیئے تو وہ بیٹھ کر پی سکے, لہذا اگر سبیل ایسی جگہ ہے پانی کی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر کہیں بیٹھنے کی کوئی ہے ہی نہیں جگہ, یا خود وہ مریض یا کمزور ہے کہ اس کے لیے اٹھنا ہی بیٹھنا مشکل ہے, تو ایسا معذور آدمی کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے, لہذا سبیل کا پانی کے پاس اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو یہ مستثنا ہے, وہاں کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں, لیکن باقی سنتیں ادا کریں, بقدر ضرورت پانی لیں, دائیں ہاتھ میں گلاس لیں کٹورا لیں, بسم اللہ پڑھ کر کے تین سانس میں پیئیں. دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی, وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ جب ہوتا ہے جب آدمی لوٹے سے وضو کرے یا کٹورے سے وضو کرے تو, یا کسی اور برتن میں پانی رکھا ہوا اس میں سے وضو کرے تو اس میں وضو کا بچا ہوا پانی پینا مستحب ہے اور وہ کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے, لیکن اس میں بھی اصل سنت بیٹھ کر ہی پینا ہے. اور تیسرا زمزم کا پانی, تیسرا آب زمزم, کہ وہ بھی کھڑے ہو کر پینا اس سے مستثنا ہے اور بعض علماء نے اسے مستحب فرمایا ہے, لیکن اس کی بھی انہوں نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پہلے بھی اور آج بھی, پہلے بھی, پہلے کا مطلب ہے جب کنویں کے اوپر جا کر پانی پیا جاتا تھا, زمزم کے کنویں پر پانی پیتے تھے, وہاں کہیں تپائی وغیرہ بیٹھنے کے لیے کرسی وغیرہ نہیں ہوتی اور چاروں طرف دور دور تک کیچڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کے لیے بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں, لہذا کھڑے ہو کر پینا نہ صرف جائز اور ایک قول کے مطابق مستحب, اور آج بھی صورت حال یہ ہے کہ مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں جہاں بھی پانی کے کولر اور پانی کی ٹنکیاں رکھی ہیں وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, بیٹھے گا تو راستہ رک جائے گا, اور راستہ روکنا ہے اس سے بڑا گناہ ہے, راستہ نہیں روکنا ہے, لہذا اگر کوئی بیٹھنے کی جگہ قریب میں ہو تو بیٹھ, پھر اصل سنت اس میں بھی یہی ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پیئے, لیکن چونکہ اب بھی آج کل بھی جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے. اب جو میں نے پہلے سب سے پہلی بات کہی ہے کہ بھائی جتنا پانی پینا ہو اتنے ہی لو, یہ ہے سمجھنے کی بات اور یاد رکھنے کی بات, ہمارے اندر یہ خرابی آ گئی ہے اور اللہ بچائے یہ ایسا ایک فیشن ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی لینا ہے اسے بچانا ہے, اگر آدھا گلاس پینا ہے تو بھر کے ہی لینا ہے, اب ظاہر عادت تو عادت پینے کی ہے, ضرورت بھی عادت پانی کی ہے تو عادت تو بچے گا, اب وہ دوسرا بھی کوئی نہیں پیے گا, حالانکہ دوسرا بھی پی سکتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے سور المومن شفا, مومن کا جھوٹا موجب شفا ہے, دوسرے کو پی لینا چاہیے اگر بچ گیا ہے, لیکن خیر کوئی دوسرا پیے نہ پیے, لیکن یہ ذمہ داری تو ہماری, ہم نے زور سے زیادہ پانی کیوں بھرا؟ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھینکا جائے گا, یہ اسراف اور گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی سخت ناقدری ہوئی. قرآن اقلاع پاک میں اللہ پاک نے جگہ 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 اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. تو اللہ پاک نے ہمارے واسطے آسمان سے پانی اتارا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. جب اتنی بڑی نعمت ہے تو اسے کتنا ادب ہونا چاہیے اور کتنا بیجا استعمال سے بچنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر پانی کو بے دردی کے ساتھ ضائع کرنے کا عام فیشن اور عام رواج ہے. تہجد پڑھنے والے, اشراق چاٹ پڑھنے والے, روزانہ پرنشپ کی تلاوت کرنے والے, ہر سال عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے, نمازی پابندی کے ساتھ پڑھنے والے, آپ ان کو وضو خانے میں دیکھ لو کس قدر بے دردی کے ساتھ اور بے تحاشا پانی بہانے کے عادی, اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونی ہے. ہاتھ دھونا سنت ہے, کل میں نے عرض کیا تھا, تو اس میں بھی یہ حکم ہے کہ بقدر ضرورت پانی لو. اب اگر صرف آپ کی انگلیاں کھانے میں استعمال ہوئی ہیں تو بس انگلیاں ہی دھو لینی چاہیے, تو چلو تھوڑا سا یہاں تک بھی دھو لو تو کہہ دیں, لیکن اتنا لو کہ ہاتھ دھل جائے. یہ نہیں کہ فل نلکا کھول کر کے بیٹھ جاؤ اور جناب انگلیاں دھونی ہیں اور جناب دس گنا پانی بلا وجہ نالی ملے. تو ایک تو تمام مشروبات میں پانی میں یہ ہمارا فیشن ہے اور یہ بالکل ناجائز اور سراسر اسراف ہے کہ ہم بچانے کے عادی. چائے پئیں گے آدھی, پئیں گے آدھی پیالی خالی چھوڑیں گے. بوتل پئیں گے آدھی, پئیں گے آدھی چھوڑیں گے. شربت پئیں گے آدھا, پئیں گے آدھا بچائیں گے. بالکل جیسے کھانے میں ہماری بدترین عادت ہے کہ پلیٹ میں بچانے کی عادت ہے, اور اس لیے عادت ہے کہ ہرس اندر ایسی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ جب کھانا ڈالیں گے تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈالیں گے. اب ضرورت سے زیادہ ڈالیں گے تو اب بچے گا نہیں بچے گا. سالن روٹی تو ایک روٹی کھانے کی عادت ہے اور ایک پلیٹ سے پیٹ بھر جاتا ہے, ڈبل پلیٹ ڈالیں گے. ایک آدمی دو دو آدمیوں کے برابر, تین تین آدمیوں کے برابر پلیٹ بھرتا ہے. تقریبات میں آپ دیکھ لو یہ حال ہے. اب یہ تین آدمیوں کھانا کیسے کھائے گا؟ مگر ہرس کی وجہ سے اس نے ڈال لیا کہ میں یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, پتہ نہیں مجھے پھر بعد میں ملے گا نہیں ملے گا. یہ ہرس ہے اور یہ ہرس خود ایک گناہ ہے, یہ خود گناہ ہے. لہذا اس پہ کنٹرول کرو, ہرس پہ عمل نہیں کرو, اپنی پیٹ کی ضرورت پر نظر ڈالو. ولیمے کی دعوت ہو اور چاہے عقیقے کی دعوت ہو اور چاہے کوئی اور خوشی کی دعوت ہو, بس ہمیشہ اپنے پلیٹ میں بقدر ضرور ڈالو. لیکن آپ دیکھ لو کہ ہمارے عام دعوتوں کے اندر بے تحاشا کھانا ضائع ہوتا ہے. پلیٹوں میں بچا ہوا الگ, اور بے ڈھنگے پن سے کھانے کی وجہ سے دسترخوان مزید کھانے سے پھر بوٹی کھائیں گے تو آدھی گوشت اس میں سے لے لیا, آدھا چھوڑ دیا, پھر دوسری لے لی اس کو بھی آدھا کھا لیا, آدھا چھوڑ دیا. یہ عادت ہے, یہ فیشن بنا ہوا ہے اللہ بھی چاہیے. اور پھر وہ دسترخوان پر تو دسترخوان بھی اچھا خاصا کھانے سے پڑا ہو. چاول کھانا تو شاذ و نادر کسی کسی کو آتا ہے, ورنہ ایسے بے ڈھنگے پن سے چاول کھائے جاتے ہیں کہ جناب آدھا منہ میں, آدھا ہاتھ میں, آدھا دسترخوان پہ, اور اس سے زیادہ پلیٹ میں بچ گیا اور کھڑے ہو گئے. یہی میٹھا کھانے کا حال ہے, یہی قورمہ بریانی کھانے کا حال ہے, یہی میٹھا کھانے کا حال ہے, اور روغن بچانے کا عام معمول. بھائی پرہیز کرنا ہے تو پرہیز تم طریقے سے کرو کہ روغن بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو کھانا بھی نہ پڑے. اس کے لیے ذرا سے عقل کو استعمال کریں, اپنی آنکھوں کو استعمال کریں. جس ڈونگے میں سالن ہے آپ اس کے اندر سے مسالہ بھی نکال سکتے ہیں, آپ اتنے سا بھی نکال سکتے ہیں, اتنے سے بھی نکال سکتے ہیں بغیر روغن کے, بس وہ تو نہیں نکال لیں مسالہ. تلو ضرور تو تلو نکالنے کتنا اچھا طریقہ ہے ضروری کتنا آسان طریقہ ہے. مگر جب اندھے ہو کر کھائیں گے یعنی ہرس سے اندھے ہو گئے وہ اتنا سارا کھانا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں رہ جاؤں. ارے کو کون رہ جاتا ہے, تمہاری قسمت کو کون کھائے گا اور دوسری قسمت کو آپ کیسے کھاؤ گے. جب یہ بات ہے پکی تو پھر اندھے مت بن, اپنے ہرس کے غلام نہ بنو بلکہ ضرورت کو دیکھو کتنی کھانی ہے. تو جس طرح کھانا کھانا بچانے کی ہماری عام عادت ہے اور یہ سراسر اسراف ہے اور سراسر شیطانی عام کمل ہے اور سراسر گناہ ہے, بالکل اسی طرح مشروبات کے اندر بھی, کہ مشروبات میں بھی عام طور پر بچانے کی عادت ہے, یہ غلط عادت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور آج یہ سبق لے کر یہاں سے جائیں. اور اسی طریقے سے جیسے حضرت نے آج دوہر میں بیان فرمایا وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی ہم بے تحاشا پانی بہانے کے عادی ہیں, بلکہ کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں بیسن پہ جا کے وہاں پر بھی صورتحال بالکل یہی. کسی کو بھی آپ دیکھ لو اچھا خاصے حاجی نمازی کا بھی یہ حال ہے اور روزے دار کا بھی اور ذاکر شاغل کا بھی حال ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت کم آدمی آپ کو استعمال پانی ڈھنگ سے کرتے ہوئے نظر آئے, ورنہ اچھے خاصے دیندار آپ بیسن پہ ان کا امتحان لے لو وہ بالکل فل کھلے ہوتے ہیں. ہاتھ استعمال کرنے میں تو ایک پاؤ پانی بھی مشکل سے استعمال ہوگا اور دو سیر پانی انہوں نے ویسے بیسن کے ذریعے بہا دیا. اب اس اسراف کا ہم پر وبال آ چکا اور مزید آنے کا اندیشہ ہے, وہ یہ کہ ہمارے ملک میں پانی نہیں ہے, بالخصوص ہمارے شہر میں پانی نہیں ہے, بارشیں بند ہیں, بارشیں ہوتی نہیں ہیں, اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ کافی نہیں ہوتی, اور اگر آتی ہیں تو وہ دوسرے نقصانات اتنے ہو جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. تو پانی کی بے دردی کے ساتھ اس طرح اس کو نالی میں بہانے کی وجہ سے اب ہم اس کے وبال میں آ گئے کہ پانی ہمارے فراوانی کے ساتھ ہمیں کراچی میں الحمدللہ میسر تھا. جب میں شروع میں آیا تو 15 فٹ پہ پانی نکلتا تھا, اب 500 فٹ پر بھی پانی نہیں ہے. اس ناشکری اور ناقدری کا یہ وبال کہا جاتا ہے. ایسے ہی کھانا پہلے ہم کراچی کے اندر پورے ملک میں سب سے زیادہ سستا کھانا یہاں پہ تھا, غریب سے غریب آدمی بھی سیر ہو کر کھاتا تھا, اب مہنگائی نے سبھی کو توڑ رکھ دی. یہ اسی اسراف اور اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کا انجام ہے. اور جیسے کل میں نے عرض کیا تھا پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جو وضو میں پانی کا اسراف ہے, غسل میں جو پانی کا اسراف ہے, ہاتھ دھونے میں, کلی کرنے میں, پیسٹ کرنے میں, منجن لگانے میں جو بے تحاشا پانی کا استعمال, یہ گھر سے ہے, کیونکہ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے آئے تو ہمارے گھر میں یہ صورت ہے. بچے سے لے کر بوڑھے تک اور پوتے سے لے کر دادا تک سب کی ایک ہی عادت ہے کہ نل کا کھول کے کھڑے ہو جائیں گے, اب جناب آرام سے صابن لگ رہا ہے, دھو رہے ہیں, پھر دھو رہے ہیں, وہ پانی جناب 10 گنا زیادہ ایک آدمی استعمال کر رہا ہے. تو بھائی اس بے دردی کے ساتھ جب ہم پانی بہائیں گے تو پھر پانی آسمان سے کیسے آئے گا؟ پانی تو برستا ہے توبہ استغفار سے, تو ہم توبہ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں یہ بھی گناہ ہے. آج شاید کسی کو پتہ چل رہا ہو کہ ارے یہ بھی گناہ ہے, تو واقعی گناہ ہے. تو پانی کے استعمال میں بھی ہم سے اسراف کا گناہ ہو رہا ہے, کھانے کے استعمال میں بھی ہم سے اسراف ہو رہا ہے. کل بھی میں نے کھانے کے بارے میں بتایا لیکن شاید کسی نے عمل کیا ہو, میں تو جہاں سے آتا جاتا ہوں وہاں تسلوں کو بچا ہوا ہی دے گا اور پھر کنڈی کی ٹوکری میں ڈالا ہوگا انہوں نے, اللہ بچائے گا. تو پھر میں اسکولوں کو یہاں ہم کوئی تقریر نہیں کر رہے آپ کے سامنے, یہاں کوئی بیان نہیں ہو رہا, یہاں تو اپنی اصلاح کی باتیں رہیں گی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اس کے لیے ایسا جذبہ چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا, بس وہ تن من دھن قربان کرتے تھے آپ کی ایک ایک ادا پر, آپ کے ایک ایک سنت پر, آپ کے ایک ایک عمل پر. تو یہ سب باتیں دیکھو میں نے سنت بیان کی ہیں, پانی میں کیا سنت ہے, اور اسی کے دکھانے میں بھی کیا سننا تھا، یہ سب سننا سے ثابت ہیں، یہ سارے آداب احادیث سے ثابت ہیں. تو یہ جذبہ چاہیے جو ایک شعر میں شاعر نے بیان فرمایا، خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. سبحان خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. یہ دل پامال ہو، یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے، یہ دل پامال ہو، یہ عزیز کا پیمانہ بھر جائے، مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، تیسرا شعر ہے. آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو یہ دل کو تیرے خاطر بنانا ہے. یہ جذبہ ہو تو بھائی ایک منٹ میں ہماری اصلاح ہو جائے، پر نہیں 100 برس میں بھی نہیں ہو سکتا. کیوں ہم نہیں چاہ رہے؟ جب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اب جو ان چیزوں کے عادی ہیں ان سے منع کرو، نہیں اس کی یہ وجہ ہے، نہیں اس کی یہ وجہ ہے، سب وجہ بتائیں گے، عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ بہانے باز ہیں، عمل کرنا نہیں چاہتے. تو جو بہانے باز ہوگا تو اس کے تو ہزار بہانے ہوگا. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ایک خاطر درد نیز مگر نہ طبیب ہست. تو بھائی آج یہ دو بات، ایک تو کھانا ہم سنت مطابق ہے، پانی بھی سنت مطابق پئیں، چاہے دعوت ہو اور چاہے اعتکاف ہو اور چاہے گھر ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہم کو ایمان کامل عطا فرما، توحید خالص عطا فرما، توکل صادق عطا فرما. یا اللہ صدق و توکل نصیب فرما. یا اللہ اخلاص کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، صدق تام عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمیشہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رمضان مبارک کی روزے رکھنے کی، تراویح کی، تلاوت کی، تسبیحات کی، نوافل کی، اعتکاف کی ساری فضیلتیں عطا فرما. اس کا جو جو اجر و ثواب ہے وہ یا اللہ آپ اپنی رحمت سے عطا فرما. ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما. یا اللہ ہمارے اعمال تو معافی قابل ہیں، ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں نیک کاموں کی توفیق دی. آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے نیک کاموں کی توفیق دی. ہم اپنی طرف سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ان نیک کاموں کو آپ کی شان کے لائق نہیں کر سکے اور آپ کی شان کے مطابق ادا نہ کر سکے، لہذا ہم معافی چاہتے ہیں. اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. خاص طور سے یا اللہ ہم لوگ اسراف کے گناہ میں مبتلا ہیں، یا اللہ اس کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پھر توبہ کی بھی توفیق عطا فرما، اور آئندہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے رحمت سے ہم سب کو دوزخ سے بری فرما. یا اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مستحق جہنم بن چکے ہیں، اپنے رحمت سے ہمیں درگزر فرما. ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، اور محض اپنے رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. پروردگار عالم ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما، اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما، اس کی ساری برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ محروم نہ فرمانا، یا اللہ خوب مالا مال فرمانا. ہمیں اس رات میں یا اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما، ذکر و تلاوت کی توفیق عطا فرما، بالخصوص اپنی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور نیکی بھلائیاں اور سلامتیاں اور عافیتیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رات میں ہمیں خوب دعاؤں کی توفیق عطا فرما، خوب اپنی طرف رجوع رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں سب عطا فرما، سب عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، ہمارے سارے احباب کو عطا فرما، اور جتنے احباب دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی عطا فرما، ان کو بھی عطا فرما. یا اللہ جن جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے مخلص فرما بردار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ جن لوگوں کو اپنے اپنی سچی محبت سے مالا مال فرمایا ہے، یا اللہ ہمارے ظرف کے مطابق ہمیں بھی اپنی محبت سے سرشار فرما. یا اللہ ہمارے قلب میں بھی اپنی محبت کو پیوست فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. اور رمضان شریف کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدعا ہے اس سے ہمیں ضرور بچانا، یا اللہ اس سے ہمیں ضرور بچانا، یا اللہ اس سے ہمیں ضرور بچانا. اور جو باقی رات دن دے گئے دل و جان سے ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، لغو کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول مجلسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میں لگنے، اپنی طرف ہمتن متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.